بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد. مجلس منعقد ہوئی مرحوم مغفور عالم دین ذاکر اہل بیت، اس قوم کے لیڈر مولانا عباس خمینی کے روح کے اظہار ثواب کے لیے، ایک بار پھر ان کے درجات کی بلندی کے لیے، آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت اور ہمراہی کے حصول کے لیے، ان کی قبر کی نورانیت میں مزید اضافے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیونکہ اذان کی آواز انتہائی قریب ہے، میں چاہوں گا چند منٹ ہم لوگ رک جائیں تاکہ انشاءاللہ اس کے بعد جاری رکھ سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یہ کہ میں اور آپ ایک عالم دین کے ذکر کے لیے، ان کے روح کے اظہار ثواب کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ خود ایک فضیلت ہے. خدا تعالی نے انسانوں کو مختلف عناوین سے قرآن کریم میں یاد کیا ہے. کہیں پر انسان کے لیے مثبت عناوین ہیں، کہیں پر انسان کے لیے منفی عناوین. جو بھی خدا تعالیٰ عنوان انسان کو دے رہا ہوتا ہے، اس میں اس کی ویلیوز کی، اس کی اقدار کی دخالت ہوتی ہے. کسی بھی انسان کی قیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک سوائے اقدار کے لیے کسی اور چیز سے طے نہیں کی جا سکتی. ہم سب جانتے ہیں خدا تعالیٰ کے نظام میں ہم کسی سماجی رتبے سے، مالی حیثیت سے، حتیٰ صرف حسب و نسب سے کسی معاملے کو طے نہیں کر پائیں گے. خدا تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ طے ہوگا وہ تین بنیادی ویلیوز میں طے ہوگا. اگر وہ تین ویلیوز انسان کے اندر ہوں، اس انسان کا اللہ کے نزدیک مقام ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، عاقبت بھی اچھی ہے، اور وہ تمام درجات آخرت کے اندر حاصل کرے گا. تین اقدار آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے، ذکر سید الشہداء کی برکت سے خدا تعالیٰ مولانا عباس خمینی کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں شاید سب سے زیادہ ویلیو سب سے زیادہ قدر جس کے اوپر اصرار فرمایا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے کلمات کے اندر جس چیز کے اوپر بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ محققین اور شہید مطاہری جیسے محقق اس عنوان کو نہج البلاغہ کا بنیادی ترین موضوع قرار دیتے. سب سے اہم چیز جو خدا متعال کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے وہ انسان کا ذاتی تقویٰ ہے. وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں کس مقام کے اوپر، خدا متعال کی خاطر کسی کام کو انجام دیتا ہے یا اپنے نفس کی خاطر انجام دیتا ہے، اور یہ وہ پیچیدہ ترین معاملہ ہے جو اپنی تمام تر سادگی کے باوجود انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ترین عمل انجام دے رہا ہوتا ہے. اب بزرگان پہ تشریف فرمائیں، اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے قطعاً مناسب نہیں تھا کہ میں مسئلے کے اوپر کوئی بھی چیز عرض کر سکوں، چونکہ امر ہو چکا اور یہ طے ہوا، لہذا یہ چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. انشاءاللہ جو بزرگان یہاں پہ تشریف فرمائیں ان کے سامنے انتہائی معذرت کے ساتھ اس ذمہ داری کو صرف انجام دینے کی خاطر چند منٹس عرائض پیش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان ساری زندگی کسی مقصد کے لیے گزارے یا اپنی زندگی کے آخری چند ایام کسی ایک مقصد کے لیے گزارے، جو فیصلہ کن ترین عامل رہے گا وہ یہ کہ اس نے جتنا کچھ بھی کیا وہ کس کی خاطر انجام دیا. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دو عمل بظاہر بالکل ایک جیسے عمل، ایک قرب خدا کا سبب بنے گا، ایک عذاب الہی لے کر آئے گا. ایک قربانی خدا متعال کے نزدیک قبول ہوگی، ایک قربانی اللہ کے نظام کے اندر رد کر دی جائے گی. آپ کسی اچھے کام کو انجام دیں، میں کسی اچھے کام کو انجام دوں، ہم دونوں کا عمل بالکل ایک جیسا ہوا، آپ کا عمل آسمانوں پہ پہنچ جائے، میرا عمل زمین کے اوپر رہ جائے، این ممکن. مشکل دوسری یہ ہے کہ جس بنیادی ترین عامل کی وجہ سے بنیادی ترین فرق ایجاد ہوگا، اس عامل کو سمجھنے کی دوسروں کے معاملے میں ہم میں کوئی طاقت نہیں. میں فیصلہ نہیں کر سکتا آپ نے کوئی عمل کس نیت سے انجام دیا. میرا نہیں خیال کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ کر سکے اس نے اس عمل کو کس نیت سے انجام دیا. یہاں سارا کا سارا معاملہ آ کر صرف ایک بات کے اوپر رہ جاتا ہے، اور وہ کہ ہماری ذات کے اندر تقویٰ ہے یا ذات کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جتنے پیرامیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر، جتنے بھی بنیادی ترین نکات ہمارے پاس موجود ہیں علامتوں کے طور کے اوپر، وہ سب کے سب اس ایک پوائنٹ کے اوپر واپس آتے ہیں. آپ اور میں، جس کو ہم لوگ سادہ زبان میں کہتے ہیں بینی و بین اللہ، ہم اور ہمارا خدا، اس کو طے کریں یہ جو کام ہم نے انجام دیا یہ کس کی خاطر انجام دیا. اور یہ چیلنج اگر ایک عام آدمی کے لیے چیلنج ہے، تو چونکہ ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں، میرے جیسے طالب علم حضرات بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، یہ سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے جس کو لوگوں کے سامنے جانا پڑ جائے. عام آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک نماز پڑھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ چیلنج یہ ہوگا کہ جماعت کے اندر کھڑا ہوگا اور چار آدمی دیکھ رہے ہوں گے. سب سے بڑا چیلنج اس آدمی کے لیے آئے گا جس کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا جائے. اب جب کہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو اور مثال کے طور پر 10 لوگ 50 لوگ 100 یا 1000 یا 10,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اور وہ یہ طے کرے کہ ایک کام میں نے خدا کے لیے کرنا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. عام آدمی کے لیے بھی تقویٰ مشکل ہے، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا مجھے کہ طالب علم کے لیے، خاص کر وہ طالب علم جس کو ممبر پہ جانا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ انسان جس نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے لیے چیلنج آسمان کے اوپر پہنچا ہوا. مجھے زندگی میں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی اور کا صراط مستقیم یا پل صراط جس پر قیامت کے اندر چلنا ہو، عالم دین کو پل صراط اسی دنیا میں چلنا ہوتا ہے، قوم کے رہنما کو پل صراط اسی دنیا میں چلنا ہوتا ہے. اگر کسی اور کی زندگی میں پل صراط ایک مرتبہ آتا ہو، میرا اپنے خیال ہے رہنما کی زندگی میں ہر گھنٹے میں آئے گا، हर घंटे में उसको ये तय करना पड़ेगा, ये जिस रास्ते पे मैं चला ये हक के लिए था, खुदा के लिए था, परवरदिगार आलम के दीन उसके बंदों की खिदमत के लिए था, नऊज़ु बिल्लाह ताला मेरी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए था। ये वो चैलेंज है जो सबके सामने है, और इस चैलेंज में मज़ीद इजाफा इस वजह से होता है कि अगर एक आम आदमी खुदा ना करे नऊज़ु बिल्लाह ताला कभी गुनाह कर ले और तोबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, एक शख्स ने गुनाह किया, एक शख्स ने इस्तग़फ़ार कर लिया। आलिम दीन गुनाह करे जिसने मिंबर पे जाना हो, कौम का रहनुमा गुनाह करे जिसके पीछे लोगों ने चलना हो, गुनाह करे चंद हज़ार लोग उसके पीछे चल निकलें, अब तोबा किस मुंह से करे, अब तोबा कैसे करे, चंद हज़ार लोगों के गुनाह का इजाला कैसे करे। यह हमारा पुलिस सरात है, यह हमारा पुलिस सरात। तो जो बात मुझे समझ में आई वो ये कि इस दुनिया के अंदर और हमारे जैसे मुल्क के अंदर बर सगीर के अंदर जहाँ हकीकी माना में कहतुर रिजाल है, हकीकी माना के अंदर अगर आप जाएं किसी फील्ड के अंदर मुसन्निफ ढूंढें, मुअल्लिफ ढूंढें, ज़ाकिर ढूंढें, खतीब ढूंढें, बाअमल ढूंढें, कहतुर रिजाल है। इस आलम में अगर एक इंसान को ये मौका मिले कि वो किसी मेंबर के ऊपर आ सके, किसी माशरे की रहनुमाई कर सके, वो करे और लोग उसे यकीनन कबूल कर ही लेंगे, क्योंकि माशरे के अंदर गुंजाइश ही गुंजाइश है। मैं अभी भी दावे से समझता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद उलमा और ज़ाकिरीन खुतबा की हम फहरिस्त तैयार करें और पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन अफराद की तादाद को कहीं मुअय्यन करें तो इसमें कहतुर रिजाल हमारी आंखों के सामने है। और हमारे पास आलम यह है कि अगर न कहूँ 100% मुसद्दिक तो कम से कम मुसद्दिक इत्तला के मुताबिक हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दीनी तालिबे में उन सब को मिला लें तो उससे कहीं कम है कि हर मुहर्रम में कोई शख्स 50-50 मजलिसें पढ़ रहा हो, ये भी नहीं है हमारे पास। यानी अगर मैं कहूं कि एक आदमी एक मुहर्रम में 50 मजलिसें पढ़ रहा हो और हम कहें जो अगले सारे दीनी तालिबे इल्म हमारे पास मौजूद हैं उन सब से कहें कि पढ़ें, तब भी हम पूरी नहीं कर सकते, तब भी नहीं पूरी कर सकते। ये कहतो रुझान यहाँ पर है। तो आयजान मोहतरम, हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तकवा और परहेजगारी का। इस चैलेंज के बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो खुदा मुताल की दूसरी कदर के ऊपर है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। कोई इंसान तकवा और परहेजगारी के साथ बढ़े, खुदा मुताल ने कम अज़ कम निसफ अमल को वहीं पूरा कर देना। जैसे कि मशहूर मारूफ रिवायत है और मरहूम मकफूर आरिफ बुजुर्गवार आयतुल्लाह उज़्मा बहजत मरहूम इस रिवायत को मुकर्रर अपनी तकारीर में, बयानात में और तहरीर में इरशाद फरमाते थे। इमाम ششم इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौलाना ने फरमाया कि तुम जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते वो खुदा तुम्हें सिखा देगा। जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते वो खुदा सिखा दे। हमारे पास दो कदरें तय हो गए, पहली कदर तकवा, दूसरी कदर इल्म। और ये वो इल्म नहीं है जो सीखने सिखाने रटने रटाने से नसीब होने वाला। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजमू तौर पर दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो मुरव्वजा रास्ता है पाकिस्तान के अंदर वो रटने रटाने का है, और मैं तालिबे इल्म होने के नाते अपने तालिबे इल्म साथियों से और अपने बाज इक्का दुक्का स्टूडेंट से अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई शख्स तुम्हें इल्म के लिए रटने का कहे तो मैं तुमको गारंटी से कह रहा हूँ ये इल्म नहीं है। और मैं इसी जिम्मेदारी को रखते हुए अपने लिए भी अर्ज़ करूँगा, अगर कभी मुझे कोई मजलिस रट के पढ़नी पड़ी इसका मतलब है न इल्म ले रहा हूँ न इल्म दे रहा हूँ, ये इल्म नहीं हो सकता। یہ کچھ اور ہوگا. بس ایک فیکلٹی ہمارے پاس علم لینے کے لیے رٹنا رٹانا ہے, میں نے عرض کیا یہ ہرگز علم نہیں ہو سکتا. دوسرا راستہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا سیکھنا سکھانا ہے, تعلیم و تعلم. جو رٹنے رٹانے کا ہے وہ تو اتنا واضح ہے کہ اس کو ہمارے جیسا طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ بھی علم نہیں ہوگا, یہ تو قطعاً علم نہیں ہوگا. اب دوسرا رہ گیا سیکھنے سکھانے کا, تو امام کی نورانی حدیث جو عنوان بصری کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہوئی بھی ہے, انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے, اس کا فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا نے ارشاد فرمایا عنوان بصری جیسے محسن شخص سے جو ان کے پاس طالب علم بننے کے لیے حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی بتا دی, اب میں ریش سفید ہو گیا اور اپنی زندگی کو کہیں اور گزارنے کے بعد اب احساس کرتا ہوں کہ میں نے صحیح جگہ زندگی نہیں گزاری, آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں. امام نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو, گویا انہوں نے علم کی طرف اشارہ کیا. امام نے یہ نورانی حدیث ارشاد فرمائی, ہم سب طالب علموں کے نزدیک حدیث واضح ہے مستند ہے, فرمائے لیس العلم بالتعلیم والتعلم, علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے. بس علم کی ایک کیٹیگری تھی جو رٹنے رٹانے سے تھی, اس کو تو ہمارے جیسے طالب علم بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ علم نہیں ہو سکتی. یہ دوسری کیٹیگری تھی جو دنیا کے اندر رائج ہے, اور امام نے فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم, علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کروں گا, ہماری معاشرے کے اندر جو اکثر مشہور صاحبان علم کے نام سے ہیں, وہ کیا اس تیسری کیٹیگری میں آئیں گے جو امام نے ارشاد فرمایا؟ پہلا کیٹیگری رٹنا رٹانا, عرض کیا وہ نہیں ہو سکتی. دوسری کیٹیگری سیکھنا سکھانا, وہ امام نے ارشاد فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم, ارشاد فرمایا بل هو نور یقذفه اللہ علی قلب من یشاء, بلکہ یہ وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے, قلب پر نازل فرماتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے علم کی ایک اور صنف ہمارے سامنے واضح فرمائی. امام نے فرمایا کہ اگر تم علم رٹنے رٹانے کو کہتے ہو وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے, اور اگر علم تم سیکھنے سکھانے کو کہتے ہو تو وہ دنیا میں علم مشہور ہے, جو علم ہم دینے آئیں وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے. لہذا مولا نے ایک اور انتہائی نورانی حدیث میں ان کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ شرقو ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا, مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ. مفید علم اس در پر ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حکم کی تعمیل میں انتہائی شرمندگی اور معذرت کے ساتھ, اگر امام کی اس روایت کے اوپر مزید غور کرنا ہو, لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفه اللہ علی قلب من یشاء, اور روایت کے الفاظ کے اوپر اعتماد کر لیں جیسا کہ عنوان بصری کے اوپر علماء نے اعتماد کیا ہوا, مشہور و معروف علماء نے عنوان بصری کو اپنے دروس اخلاق میں استعمال کیا, مشہور و معروف علماء نے عنوان بصری کے الفاظ کے اوپر شروح تحریر کی ہیں. اس کا مطلب ہے الفاظ بھی مستند ہیں, نقل بے معنی نہیں ہے, یہ نقل بے معنی نہیں ہے. اگر الفاظ کے استناد کو قبول فرماتے ہیں تو دو پیرامیٹر امام نے انٹروڈیوس کروا دیا. پہلی بات, علم ایک نور ہے, علم ایک نور ہے. دوسری بات, یہ علم جو نور ہے یہ عقل اور مغز کے اوپر اور دماغ پر نہیں آتا, امام نے نہیں فرمایا، یہ وہ نور ہے جو خدا کسی کی عقل پہ نازل فرماتا ہے. اگر الفاظ پر اعتماد کرنا صحیح ہو، میرے نزدیک صحیح ہے، تو امام نے فرمایا یہ خدا قلب پر نازل فرماتا ہے. صرف ایک بات رہ جائے گی، قلب کس فیکلٹی کا نام ہے؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، ہم لوگ طالب علم ہیں، ہم لوگ طالب علم بولنے کے لیے کہیں پہ جاتے ہیں. میں اپنے تقریر کو تقریر کہتے ہوئے شرماتا ہوں، لہذا بولنا ہی کہتا ہوں اس کو. اگر ہم بولنے کے لیے کہیں جاتے ہیں اور ہم سے کوئی یہ کہے کہ ایک جملہ بولو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے دل نے آئی، میرے قلب نے چاہا. میں ایک حقیقت کو دو الفاظ میں بیان کروں گا، چونکہ میرے پاس حقائق کم ہیں، الفاظ زیادہ ہیں. امام ایک لفظ استعمال کریں گے، چونکہ ہر لفظ کی حقیقت مختلف ہے، ہر لفظ کی حقیقت مختلف. اگر امام نے قلب تعبیر فرمایا اور امام نے فؤاد تعبیر نہیں کیا، امام نے قلب تعبیر فرمایا اور عقل تعبیر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے قلب کچھ اور ہے، عقل کچھ اور ہے، فؤاد کچھ اور ہے، افئدہ کچھ اور ہے، عقول کچھ اور ہے. اگر ایسا ہے، عقل کچھ اور ہے، فؤاد افئدہ کچھ اور ہے، اور قلب اور قلوب کچھ اور ہے، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر مجھے علم چاہیے تو مجھے قلب پہچاننا ہوگا. عقل چاہیے، علم چاہیے، علم جو امام فرما رہے ہیں، علم، تو مجھے قلب جاننا ہوگا. اور اگر میں قلب نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے علم نما کچھ معلومات میرے پاس ہے، امامت کے نزدیک جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. قلب کیا ہے؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ اور اتنی روایات کے اندر قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتنی آیات کریمہ کے اندر قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور اتنی ہی آیات کے اندر عقل اور افئدہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن قلب کا مورد جدا ہے. قلب کسے کہیں گے؟ یہاں پہ میں انحصار کر رہا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی کی تعبیر کے اوپر. انتہائی آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتے ہوئے انتہائی معذرت خواہوں، تین دفعہ معذرت کر چکا ہوں، اور اگر اب نہ کروں تو یہ نہ سوچے گا کہ معذرت کا احساس ختم ہو گیا ہے، شرمندگی کا احساس ختم ہو گیا ہے. اس سے بچنے کے لیے کہ تکرار نہ کر رہا ہوں، آیت اللہ جوادی عاملی نے عقل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو عقل نظری کہا ہے، ایک کو عقل عملی کہا. عقل نظری وہ ہے جو سیکھنے سکھانے والی ہے، عقل نظری سیکھنے سکھانے والی. میں کسی کلاس میں بیٹھا، مجھے کسی نے تجوید پڑھائی، مجھے حتیٰ کسی نے روایت سنائی، حتیٰ کسی نے تفسیر سکھائی، یہ عقل نظری ہے. اس کے بعد جب میں نے یہ سیکھ لیا، اور مثلا خدا نے متعلق یہ فرمان میں نے سیکھ لیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے شاکر بندے بنو، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر ذکر خدا کیا، شکر خدا کیا، اب میرا قلب پاکیزہ ہوا، اور اس پاکیزہ قلب کے اوپر کوئی نورانیت آئی، یہ علم ہے، یہ علم ہے. اگر کوئی عمل کے اندر آگے بڑھے، عمل کے اندر آگے بڑھنے سے اپنے نفس کو پاکیزہ کرے، اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کرے کہ اس پر کچھ حقائق جلوگر ہو سکیں، یہ عقل عملی ہے. اور یہ عقل عملی آیت اللہ جوادی کے نزدیک قلب ہے، یہ ان کے نزدیک قلب کا مقام رکھتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو خدا کے نزدیک محبوب بننا ہے تو مجھے ایک تقویٰ چاہیے، اللہ کے نزدیک صاحب احترام بننا ہے، صاحب عزت بننا ہے تو مجھے علم چاہیے. اگر علم چاہیے اور تقویٰ چاہیے، دونوں کے لیے ایک ہی چیز چاہیے، وہ کیا ہے؟ میرا عمل اللہ کی بندگی کے لیے. اگر میرا عمل اللہ کی بندگی کے لیے ہوا، اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. اگر میرا عمل اللہ کی بندگی کے لیے ہوا، میرا نفس پاکیزہ ہوگا، میرا نفس آئینے کی طرح شفاف ہوگا جس پہ گناہوں کے داغ نہیں ہوں گے. اگر ہوئے تو میں نے استغفار سے مٹانے کا عہد کیا ہوا ہوگا. ہر روز کم از کم اللہ کے نبی کی تعبیر کے اوپر ہر روز کم از کم 70 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں گا. ایک استاد سے کسی نے پوچھا، اچھی تقریر کیسے کرتے؟ استاد نے کہا، جس دن تقریر کرنی ہو اس دن دیکھو نماز شب کیسی پڑھی تھی. جس دن تقریر کرنی تھی اس دن صبح نماز شب اچھی ہوئی تھی، تو یہ تقریر شام کی اچھی ہے، ورنہ یہ تقریر تمہارے اپنے لیے ہے. وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اللہم صل علی محمد آل محمد. طالب علم ہونے کے ناطے، اور وہ طالب علم جس کی عمر اب بنیادی طور پر گزر جانی چاہیے، اب میری زندگی کے اندر اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں اس کو ضائع کرنے کی سوچوں، تو میں اپنی زندگی میں سوچوں گا کہ اب مجھے جو علم لینا ہے وہ رٹنے والا نہیں ہو سکتا، جس کی خدا کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. وہ علم بھی نہیں ہو سکتا جو سیکھنے سکھانے والا ہو، جس کو صاحب علم نے کہا کہ یہ علم نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب اگر مجھے اپنی زندگی میں علم لینا ہوگا، تو وہ علم چاہیے ہوگا جس کو صاحب علم نے کہا تھا کہ یہ علم ہے، اور وہ نورانیت تھی، اور اس نورانیت کے لیے مجھے اپنے قلب کو تیار کرنا ہوگا، اور اس قلب کو تیار کرنے کے لیے مجھے اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کرنا ہوگا کہ وہ آئینے کی طرح چمکے، گناہ کی آلودگی سے برطرف کر دیا جائے، اتنا شفاف ہو جائے کہ اس پر خدا کی نورانیت برسنا شروع ہو جائے. اس عمل کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس. اذان محترم، آپ کی زحمتوں کو مختصر کرتے ہوئے، اپنی کمائی اور کم علمی کو قبول کرتے ہوئے، یہ وہ زندگی کا ہدف ہے. مجھے طالب علم بنے ہوئے اس وقت تقریباً 35 سال ہو گئے. اس 35 سال کے بعد مجھے اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، تزکیہ نفس میں میرے نمبر کتنے ہیں؟ واللہ یہ ممبر شبیہ رسول ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، اس پر بیٹھنے سے پہلے اس کو چومتے ہیں کیونکہ یہ شبیہ رسول ہے. واللہ سوائے اس کے کوئی کامیابی نہیں ہے. خدا اگر 11 قسموں کے بعد کہتا ہے قد افلحا من زکاہا وقد خابا من دساہا، تو کیا کوئی اور کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا کوئی کامیابی نہیں. اگر میرا جیسا کوئی طالب علم ہے، یا بزرگان دین جیسا کوئی رہنما ہے، اور یا ایک عام فرد ہے جو شاید دینداری میں ہم دو سے بھی آگے نکل جائیں، سب کے سامنے صرف ایک مقصد، تزکیہ نفس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہو گیا کامیابی نصیب ہے، نہیں ہوا سب کچھ زیر خاک ہے. قد خواب من دساہا کی سادہ ترین تعبیر یہی ہے، زیر خاک، مٹی کے نیچے دبا ہوا. اب اگر تزکیہ نفس چاہیے اور تزکیہ نفس کی مجھ جیسے طالب علم کو علامت چاہیے. علامت کیا طے کرو؟ اگر شیطان کا کوئی دھوکہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہے اور بہت شدید ہے, اور اگر شیطان رائے حق پر چلنے والوں کو ہی دھوکہ دیتا ہے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں تزکیہ نفس میں دھوکہ دے دیں؟ یقیناً ہوگا. یہ کیسے مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے تزکیہ نفس کیا ہے؟ پہلا مسئلہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کو سمجھا ہی نہیں. دوسرا معاملہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کو سنا ہے, عمل کے لیے نہیں سنا, علمی لذت کے لیے سنا ہے. تیسرا معاملہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم تزکیہ نفس کو سنا ہے, عمل کے لیے سنا ہے لیکن سیریس نہیں لے سکے, اپنی زندگی میں اس کو ہدف نہیں بنا سکے. چوتھے مرحلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کو سنا, عمل کے لیے سنا, عمل میں اختیار بھی کیا سنجیدگی کے ساتھ. اب اس معاملے میں شیطان کے دھوکے کے سامنے کھڑے ہیں, تزکیہ نفس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. فیضان محترم, یہ سوال ہمارے معاشرے کے بہت کم فیصد لوگوں کے سامنے آئے گا, کیونکہ اتنی دور تک زیادہ تر لوگ نہیں آ پا رہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس چوتھے مرحلے میں آ کر کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ سے پوچھیں گے بالآخر تزکیہ نفس واقع ہوا ہے یا نفس کا, شیطان کا ایک اور دھوکہ ہے, اور اس کی تدبیر کیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر مولانا عباس کمیلی کی روح کی بلندی کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. تمام سوالوں کا ایک سوال, میں طالب علم رہا, میں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی, میں مقرر بن گیا, میں نے تقریر کر لی, کوئی اور مجھ سے بہتر قوم کی رہنمائی کے لیے گیا, اس سے رہنمائی کر رہا. آخری سوال جو خدا متعال کا زندگی دینے کے بدلے میں لب بے لباب ہے, تزکیہ نفس ہوا ہے یا نہیں ہوا, باقی کچھ قبول نہیں ہے. قد افلح من زکاہ, مجھے اچھا نہیں لگتا میں عربی گرامر اور عربک لٹریچر کے اوپر زیادہ اصرار کروں. آپ اور میں جانتے ہیں اتنا انحصاری مفہوم ہے, اس سے زیادہ انحصاری مفہوم نکالنا ہمارے لیے مشکل بنے گا کہ بس 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 وہی کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا. آخری نقطہ اس معاملے کے اندر حل کے طور پر جو میں نے اپنے لیے سمجھا ہے وہ یہ ہے, اگر تزکیہ نفس کروں گا تو کیا ہوگا, اگر تزکیہ نفس کروں گا تو کیا ملے گا؟ اس دنیا میں جو ملے گا اس کی مجھے خبر نہیں ہے, البتہ روایات موجود ہیں, آیات موجود ہیں, دیکھا نہیں ہے ہم نے, یا جس نے دیکھا ہے وہ بولتا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اگر تزکیہ نفس کروں گا کیا ملنے والا ہے, کس لیے کروں؟ ہم سب کو معلوم ہے صبح سے شام تک ایک ہی نیت کرتے ہیں ہم لوگ, قربتاً اللہ, بس دو چیزیں میرے لیے طے ہو گئیں. مجھے اپنی زندگی میں بار بار دیکھنا ہے میں نے تزکیہ نفس کیا ہے یا نہیں کیا, اور اس کے پیچھے اپنی زندگی میں بار بار دیکھنا ہے اللہ کے قریب ہوا ہوں یا نہیں ہوا. اچھا اب میں تزکیہ نفس کی تعریف تشریح سب کو چھوڑ دوں, میں اور زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتا ہوں. اگر تزکیہ نفس بھی کر لوں اور شیطان کے اس دھوکے سے نکل آؤں کہ جو میں نے تزکیہ نفس نہیں کیا ہے مجھے سمجھاتا رہے کہ کیا ہے, میں اس دھوکے کو بھی اسکپ کر دیتا ہوں اور پہنچتا ہوں ڈائریکٹ قربتاً الی اللہ پر. کیا یہ 2+2=4 ہو سکتا ہے جو مجھے یہ سمجھا دے کہ میں خدا کے قریب ہوں یا خدا کے قریب نہیں؟ تزکیہ نفس میں بھی تدلیس ممکن ہے, شیطان کا دھوکہ ممکن ہے. اب میں خود قربتاً الی اللہ پہ آ جاؤں, کیا اس میں بھی دھوکہ ممکن ہے؟ کیا اس میں بھی شیطان کا فریب ممکن ہے؟ تو میں ایک سادہ سی مثال اپنے لیے سوچتا ہوں اور جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ فکری راستہ ہے جو میں اپنے لیے طے کرتا ہوں. اور وہ سادہ سی بات یہ ہے, اگر مجھے پیاس لگی ہو اور میں پانی پی چکا ہوں, پیاس لگی تھی اور پانی پی لیا, تو دونوں حالتوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب میں پیاسا تھا تو میری ایک حالت تھی اور جب میں نے پانی پی لیا تو میری ایک حالت بنی, دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان نے دھوکہ دے دیا اور جب میں پیاسا تھا اور جب میں پانی پی چکا میں اس فرق کو نہیں سمجھ پایا, تو میں کہوں گا یہ ممکن نہیں ہے. صرف ایک صورت میں ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ شخص اتنا مریض ہے کہ پیاسے اور سیراب ہونے کو بھی تشخیص نہ دے سکے. شخص گمراہی کا اتنا مریض ہے کہ پیاسے اور سیراب ہونے کو بھی تشخیص نہ دے سکے. اگر کوئی اس گمراہی میں پھنس چکا ہے پھر ممکن ہے کہ وہ قرب خدا کے ہونے اور قرب خدا کے نہ ہونے کو تشخیص نہ دے سکے. اگر اتنا مریض نہ ہو تو پھر تو سمجھ جائے گا کہ خدا کے قریب ہے یا خدا کے قریب نہیں ہے, یعنی یہ اس کو علم حضوری میں دیکھ لے گا. اب بھی اگر میں کہوں نہیں یہ میرے لیے کافی نہیں ہوا, مجھے ابھی بھی بالکل 2+2=4 میتھمیٹیکل چاہیے, تو میں ایک سادہ سی بات عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. اور وہ عرض یہ ہے, خدا کے 99 اسماء ہیں, اسماء حسنہ, ان میں کچھ اسامی وہ ہیں جن کی ہماری تشریح ہم پر صادق نہیں ہو سکتی. ہم نے ان اسماء حسنہ کی کچھ تشریح کی ہے, اس تشریح کے نتیجے میں چند اسماء حسنہ ہم پر صادق نہیں ہو سکتے. ان کی بھی کچھ تشریح ایسی موجود ہے اور وہ بھی صادق ہو سکتے ہیں. کچھ اسماء حسنہ کی ہماری تشریح کنفیوژن میں ہے. ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پائے کہ خدا جبار کیوں ہے. زیادہ تر لوگ, میں معاشرے کے اندر گھومتے گھومتے سروے بھی کروں گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پائے کہ خدا جبار کیوں ہے, خدا جبر کیوں کرے گا. زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پائے خدا متکبر کیوں ہے. جب تکبر منفی ہے تو خود خدا کے لیے تکبر کیوں صحیح ہے؟ اگر جبر اور ظلم انسانوں میں منفی ہے تو خدا جبر اور ظلم کیوں کرے گا؟ یہ ہماری غلط تشریح کا نتیجہ ہے, یہ ہماری غلط تشریح کا نتیجہ ہے. نہ خدا جبار وہ ہے جو ہم نے سمجھا, نہ خدا متکبر وہ ہے جو ہم نے سمجھا. اگر ان تشریحات کو صحیح کر لیں تو یہ ہمارے لیے بھی صحیح ہو جائیں گے, یہ ہمارے لیے بھی صحیح ہو جائیں گے. اچھا, اگر ان تشریحات کو ہم صحیح نہ کر سکے, جیسے ابھی وقت نہیں ہے کہ ان کو صحیح کریں اور میں طالب علم کہاں کر پاؤں, اگر نہیں بھی کر سکے, 3-4 ایسی ہیں جن کی تشریح ہم صحیح نہیں کر پا رہے. مثلا ہم کہا جبار کی تشریح صحیح نہیں کر پا رہے, ہم متکبر کی تشریح صحیح نہیں کر پا رہے, ہم مصور کی تشریح صحیح کر پائیں گے, اپنے لیے تصویر نہیں بنا پائیں گے. صحیح, میں آپ کی خدمت میں 10 بستہ عرض کر رہا ہوں, یہ سب قابل حل ہے اور ہمارے لیے بھی صادق ہے, سب قابل حل ہے. ہمارے لیے بھی صادق. چلو اگر کوئی کہے میں کچھ اسمائے حسنہ میں شک سے دو چار ہوں، نہ خدا کے لیے صحیح کر پا رہا ہوں جیسے جبار و متکبر، یا خدا کے لیے صحیح کر پا رہا ہوں اپنے لیے نہیں صحیح کر پا رہا جیسے مصور و خالق، تو باقی اسمائے حسنہ تو دونوں کے لیے سمجھ میں آتی ہیں. صادق اور صدیق خدا کے لیے بھی سمجھ میں آتی ہے، اپنے لیے بھی سمجھ میں آتی ہے. غفور خدا کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے، اپنے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے. علیم خدا کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے، اپنے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے. رزاق خدا کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے، اپنے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے. صرف ایک بات پوچھوں گا، میرے اندر یہ صفتیں ہیں؟ اگر یہ ہیں میں خدا کے قریب ہوں، تزکیہ نفس ہو گیا ہے، قلب کام کر رہا ہے، علم و تقویٰ صحیح ہے. اگر یہ صفتیں میرے اندر نہیں ہیں نعوذ باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں قریب نہیں ہوں، تزکیہ نفس کئی نہیں ہوا ہے، مجھے علم نہیں ملا ہے، تقویٰ نے کام نہیں کیا ہے. آخری بات، کب تک اس فریب میں رہوں کہ نہیں ہے اور کہتے رہوں کہ سب صحیح ہے؟ کب تک؟ یوم تبل السرائر، ایک دن راز کھلنے ہیں. اور مولا کا وہ فرمان آفاقی حقیقت، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، میرے جیسے لوگوں کے لیے امام نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. ہم لوگ میرے جیسے طالب علم اس غفلت میں سو رہے ہیں کہ سب صحیح ہے. واللہ اگر سب صحیح ہوتا تو ظہور ہو چکا ہوتا، اگر سب صحیح ہوتا تو قوم پہ یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا، اگر سب صحیح ہوتا. اور میں اپنے جیسے طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی کے فرمان کے تحت فرمایا صنفان من امتی، صنفان من امتی، اذا صلح صلح العالم و اذا فسد فسد العالم. میری امت میں دو صنف ہیں، اگر صحیح ہوئے صالح ہوئے پوری امت صالح. اگر کوئی قرآن کریم کی اصطلاحات کو سنجیدگی سے دیکھتا ہو تو وہ جانتا ہے صالح تقویٰ اور پرہیزگاری کا آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلہ. خدا تعالیٰ نے جسارتاً یہ عرض کرتا چلوں، خدا تعالیٰ نے ٹائٹلز دیے ہیں تو کبھی کہے میں تم کو یہ بناتا ہوں، میں تم کو یہ بناتا ہوں، اس میں نبی اور امام بھی ہے. لیکن جب صالحین پہ پہنچتا ہے تو ہمیشہ کہتا ہے میں ان میں سے قرار دیتا ہوں، من الصالحین. یہ عجیب حقیقت ہے، خدا کا نہیں معلوم یہ صالحین کون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دو صنف میری امت میں سے ہیں، اگر یہ صالح ہو گئے پوری امت صالح، پوری امت صالح، یہی پروپورشن رہے گا. جتنے ہم صالح ہوں گے طالب علم اتنی امت صالح ہوگی. اگر یہ پروپورشن ہمارے اندر 50% ہوا، امت 50% ہے. اگر یہ پروپورشن ہمارے اندر نعوذ باللہ 10% ہے، امت 10% ہے. اللہ کے نبی کے فرمان میں تو شک نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر مرحوم مغفور مولانا عباس کمینی کی روح کے اشارے ثواب کے لیے، ان کی قبر کی نورانیت میں اضافے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. دل سے اللہ جانتا ہے شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے عرائض پیش کیے، اور اس بات پر خداوند تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہماری خاص کر میری لغزشوں کو خدا مغفرت فرمائے انشاءاللہ. اعزان محترم، ایک عالم کا دنیا سے جانا معاشرے کے اندر ایک خلا کا سبب بنتا ہے. وہ جو فعال ہو، معاشرے کے لیے کام کر رہا ہو، اتحاد امت کے لیے جد و جہد کرے، مختلف اصناف کو نزدیک لانے کی کوشش کرے، اور وہ چاہے کہ لوگوں کے اندر ایک اتحاد ہو، ظاہر ہے کہ اس کے جانے سے معاشرے کے اندر ایک خلا احساس ہوتا ہے. پروردگار عالم نے جو ہم پر احسان کیا ہے، وہ احسان یہ کہ ہمیں ذکر اہل بیت سے نوازا. دنیا میں اگر کوئی قوم کسی نام سے مشہور ہو تو بڑا کرم ہے خدا نے تعالیٰ کا کہ یہ قوم ذکر حسین سے مشہور ہے. یہ خدا نے تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور خدا نے تعالیٰ نے ہمارے وجود کو کچھ ایسا قرار دیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی غم پہ نہیں روتے، لیکن اگر روتے ہیں تو غم حسین پہ روتے ہیں. خدا نے ہمیں ایسا قرار دے دیا. جس زمانے میں شہر کے اندر حالات انتہائی کشیدہ تھے، اور مرحوم و مغفور مولانا عباس قمیلی اپنی تمام تر جد و جہدوں کو انجام دے رہے تھے، طاقت فرسا کوششوں کو انجام دے رہے تھے، اس زمانے میں بھی ہم سب کو یاد ہے کہ ہم سب کے سامنے یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر اس قوم نے مولا عباس کا علم بلند رکھا ہے تو خدا اسے گرنے نہیں دے گا. ہم نے انہیں گلیوں اور سڑکوں کے اوپر جانے دی ہیں، اور جب جانے دے رہے تھے، اور نہیں معلوم کیوں مجھے آفتاب جعفری صاحب اس وقت بہت یاد آ رہا، بہت پاکیزہ خون بہا، بہت اچھے اچھے لوگوں نے جانے دی، سبط جعفر صاحب قال اللہ مقامہ الشریف، بڑے پاکیزہ لوگ شہید ہوئے. اور جب یہ سب لوگ، حاجی صاحب، جب یہ سب لوگ شہید ہو رہے تھے تو ہم سب کو ایک بات پتہ تھی، ہم یہ مرحلے جھیل لیں گے، ہم یہ مرحلے جھیل لیں گے، یہ سب وقت گزر جائے گا اور پرچم حسین باقی رہے گا. عراق میں جب 30 سالہ صدام حسین ملعون کے دور کے بعد پہلی دفعہ چہلم منعقد ہوا، تو ایک پوسٹر بینر ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا، اس میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ دیکھ صدام تو مر گیا، حسین باقی ہے. سید الشہداء کا غم یہ قوم نہیں مناتی. جو میں طالب علم ہونے کے ناطے سمجھ پایا وہی کہ قوم سید الشہداء کا غم نہیں مناتی، سید الشہداء کا غم قوم بناتا ہے. یہ غم قوم بناتا ہے، اس نے قوم بنائی. الحمدللہ رب العالمین، وہ قوم باقی رہے گی جو پرچم حسین کو بلند کرے گا، وہ نام باقی رہیں گے جو صدق دل کے ساتھ سید الشہداء کا ذکر کریں گے. ان لوگوں کو اللہ کا دین، اللہ کا نظام یاد رکھے گا جو صدق دل سے سید الشہداء کے غم کے اندر شرکت کریں گے. اگر چند جملے صرف مصائب کے عرض کرنا، فائزان محترم، میں طالب علم ہونے کے ناطے جب بھی مصائب کے لیے تیاری کرتا تھا تو میں ہمیشہ ایک بات کو سوچنے کی کوشش کرتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم امام حسین کے قلب مقدس پہ جو گزر رہی ہو اسے احساس کرنے کی کوشش کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کتنا ہی روایات کو احسا کریں، کتنا ہی روایات کو پڑھیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے سید الشہداء کے قلب مبارک کے اوپر کیا گزر رہی تھی. لیکن انسان طالب علم ہونے کے ناطے کچھ کتابیں پڑھتا ہے، کچھ روایتیں دیکھتا ہے، اس میں سید الشہداء کے بعض اعمال نظر آتے ہیں، سید الشہداء کے بعض احوال نظر آتے ہیں، اور سید الشہداء کے بعض اقوال نظر آتے ہیں. اگر ان احوال، اعمال اور اقوال کے اوپر غور کریں تو کچھ جگہیں ایسی نظر آتی ہیں جو سید الشہداء کے قلب مبارک کے لیے سنگین ترین لمحات تھے. آج جو میں اپنے ضعف بیان کو اختتام پہ لاتے ہوئے بس چند روایات مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس اس لمحے کو سوچ لیجئے گا جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کیا. یہ لمحہ بڑا کٹھن لمحہ، بڑا سخت لمحہ. یہ لمحہ ایک طرف سے امام حسین کے لیے سخت تھا جو شبیہ رسول کو بھیج رہے تھے، اور یہ وہ ہے جو ہم جیسے طالب علم زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن عزیزوں میں ایک پہلو اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، کوئی علی اکبر سے بھی تو پوچھے کہ کتنا سخت لمحہ تھا. بلا شک و شبہ علی اکبر کو شہادت پہ یقین تھا، سلام اللہ علیہ، وہ شہادت کو پسند فرماتے تھے، شہادت کے لیے بیتاب تھے. لیکن ذرا اس جوان سے پوچھنا جو اپنے بوڑھے باپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر جا رہا. واللہ مجھے احساس ایسا ہوتا ہے جتنا حسین تڑپے ہوں گے علی اکبر کو الوداع کہہ کے، اتنا ہی علی اکبر تڑپے ہوں گے اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کر کہ میرا باپ اب دشمنوں کے نرغے میں اکیلا رہے گا. بس علماء آیا جب سید الشہداء نے وہ ندا سنی کہ علی اکبر نے بابا کو آخری سلام کہا، نہیں معلوم باپ کو مدد کے لیے بلایا یا نہیں بلایا، لیکن آخری سلام کہا. دو روایات مشہور جو برے صغیر میں علماء پڑھا کرتے ہیں، ایک روایت میں سید الشہداء نے فرمایا علی اکبر باپ کو آواز دیتے رہو دکھائی نہیں دے رہا، اور دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء گویا زمین کو ٹٹولتے ہوئے علی اکبر کی طرف بڑھے، بس علی اکبر کے سرحانے پہنچے. ایک جملہ جو مستند ہے شیخ عباس قمی نفس المحنوم میں سائر مقاتل کے اندر موجود، اور سید الشہداء نے علی اکبر کے آخری لمحات میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفْوَاهُ، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. عزیز نہیں معلوم وہ کون سا لمحہ تھا جب بی بی زینب خیمے کے دروازے تک گویا آئیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ اس موقع کے اوپر ایک بہت نفیس شعر پڑھا کرتے تھے، بس وہ شعر عرض کروں گا. مرحوم عباس کمینی کی روح کی بلندی کے لیے، سائر علماء ان تمام علماء کی ارواح کی بلندی کے لیے، گویا بی بی زینب دروازے خیمے کے اوپر اور ارشاد فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ماتم ہے